इंसान की नियामत और उसके अलावा तरह तरह की नियामतें अता फरमाई। जाहिर है यानी इंसान थोड़ा सा उसमें अगर गौर करे कि नियामतें कौन सी हैं, जाहिर है कि उन नियामतों को हम शुमार तो नहीं कर सकते, लेकिन नियामतों की तरफ थोड़ा सा अगर ख्याल ले जाए तो उसके शुक्राने का ख्याल होगा और फिर थोड़ा सा इंसान में जज्बा पैदा होगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। इसकी मिसाल इस तरह है जैसे कुरान करीम ने आप कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है तुअद्दू नियमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि जिसको हज़रत सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह की अगर एक नियामत नियमतल्लाह एक नियमत को भी अगर शुमार करना चाहो तो उसके मातहत हासिल होने वाले इनामात, उसकी वजह से हासिल होने वाले फवायद, उनको शुमार इंसान नहीं कर सकता। ये तो ज़ाहिर दुनियावी नियमतों का भी हाल, अल्लाह ताला ने जो ज़ाहिरी जिस्मानी नियमतें दी हैं उनमें भी अगर हम गौर करें, आँख हैं या कान हैं मसलन, कि कान के ज़रिए से हम ये समझते हैं कि हम कान से सुन रहे हैं, एक नियमत है, लेकिन उस एक नियमत के ज़रिए से क्या क्या नियमतें हासिल होती हैं, हम कितनी दीन की बातें हम सुनते हैं, कितने लोगों की हम बातें समझ सकते हैं, कितने मुनाफे हासिल करते हैं, उसके ज़रिए से हासिल होने वाली नियमतों का भी हम शुमार नहीं कर सकते। और उस कान पे अंदर समाअत पैदा जो अल्लाह ताला ने फरमाई है, उस समाअत के जारी रखने के लिए जो जो रगे काम कर रही हैं, अतिबा हजरात ज़्यादा उसको समझ सकते हैं कि वो क्या क्या नियामतें हैं जो उस एक नियामत के मातहत काम कर रही हैं, आँख की नियामत है या और ज़ुबान की नियामत है। तो ये है जिसको कुरान ने फरमाया कि इन तअद्दू नियमतल्लाह, एक नियामत को भी अगर शुमार करो तो उस नियामत से हासिल होने वाले इनामात और उस नियामत को अल्लाह ताला ने जो आता फरमाया है और जारी रखा है उसके लिए कौन कौन सी नेमतें हैं जो काम कर रही हैं। हम गिज़ा खाते हैं, उस गिज़ा के लिए कितने असबाब वसाइल अल्लाह ने पैदा फरमाए कि अच्छा एक चीज़ एक रोटी वजूद में आई, लेकिन उसके हमारे सामने जब वो आई है दस्तरखान पे, उससे पहले उसके लिए कितने असबाब वसाइल अल्लाह ने पैदा फरमाए कि वो एक नेमत हम उसको एक समझ रहे हैं, हालांकि वो एक नहीं, वो तो कई नेमतों का मजमुआ है। बहरहाल इस मौके के लिहाज से हमें अपने आप को जो नेमत याद दिलानी है, तो बहरहाल ये नेमतें भी हैं जिन्हें याद दिलाने की ज़रूरत है ताकि उसका एहसास हो, लेकिन इस मौके पर हमें ख़ासतौर पर इस माह मुबारक में जिस नेमत को हमें अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल और बरकत में हमें जो इनामात मिले हैं उनको याद करना ताकि हम उसकी कदर कर सकें। इसमें तो कोई शक नहीं कि इस उम्मत के फ़ज़ाइल हम बार बार सुनते हैं कि इस उम्मत को अल्लाह ताला ने सबसे आला मकाम दिया, इस उम्मत को जो किताब दी वो सबसे आला किताब दी, नबी सैयदुर रुसुल सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता फरमाए। अब इस नेमत ज़ाहिर है कि ये इनामात जिसको कुरान करीम ने कुंतुम खैरा उम्मतिन कहा, और कहीं कुरान करीम ने हमें कहा कि उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अला नास, ये वो उम्मत है कि गुज़िश्ता अंबिया जब गवाही चाहेंगे कि उनकी उम्मत के अफराद उनके मानने वालों में उनके खिलाफ गवाही दी जाएगी कि यानी इन्होंने तो हमें मा जाना में बशरी मौला नज़ीर, इन्होंने नूह अलैहिस्सलाम ने तो हमें कोई बात पहुँचाई नहीं थी, सालेह अलैहिस्सलाम नहीं, इन्होंने तो हमें कुछ कहा ही नहीं था। तो सालेह अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम से इन अंबिया से जब गवाही तलब की जाएगी, कोई गवाह लाओ कि तुमने बात पहुंचाई थी, तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को यह मकाम दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कि ये उम्मत होगी जो हमारा इस उम्मत का ये मकाम है कि अंबिया के हक में गवाही देने के काबिल बनेंगे कि हाँ हम शहादत देते हैं और ये उम्मत उन अंबिया के हक में गवाही देगी। जाहिर है कि गवाह तो उसको बना दिया जाता है जिसकी बात का कोई एतबार हो, जिसकी बात का कोई वजन हो। बहरहाल कुरान करीम में अहादीस में अगर हम देखें तो इस उम्मत को अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकाम दिया है। एक मिसाल बुखारी शरीफ में भी उसकी एक मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि एक मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो हम लोगों की मिसाल ये उम्मत जो है हमारी मिसाल और हमसे पहले जो उम्मतें दूसरी उम्मतें हैं यहूद और नसारा उनकी मिसाल ऐसी है। इस तरह समझो कि किसी को कोई काम करवाना था, कुछ मज़दूरों को काम पे लिया और मज़दूरों को काम पे लिया کچھ مزدور آئے تھے صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرتے رہے جس سے نہار تک، ان کو ایک قیراط اجرت مل گئی۔ دوسرے کچھ مزدور آئے جنہوں نے کام کیا اور ظہر کے وقت سے جس سے نہار سے لے کر عصر کے وقت تک کام کرتے رہے، ان کو مزدوری میں ایک قیراط دے دیا گیا۔ قیراط ایک خاص مقدار جو یعنی گویا قیمت، ایک قیمت کے لحاظ سے اور کسی زمانے میں استعمال ہوتا تھا، دراہم وغیرہ اور قیراط وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ امت کی، اس امت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اسی نے، اسی شخص نے کچھ مزدور لیے جنہوں نے عصر کے وقت سے لے کر مغرب تک کام کیا اور کام کرنے کی اجرت ان کو دو قیراط دی گئی۔ پہلے والے دونوں نے اعتراض یہ کیا کہ یا اللہ، یہ کیا کہ پہلے جیسے یہود اور نصارہ انہوں نے طویل وقت کام کیا اور محنت میں ان کو تھوڑا ملا، اور اس امت نے تھوڑا وقت کام کیا اور اجرت بہت زیادہ مل رہی ہے، اجر بہت زیادہ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، یہ کیا کہ بعد میں آنے والے یہ تھوڑا سا عمل کریں گے اجر اتنا زیادہ مل جائے گا اور ہم اتنا زیادہ عمل کر رہے ہیں اجر کم مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جتنا مقرر کیا تھا اتنا تو دے رہا ہوں، جتنا تمہارے لیے طے کیا تھا وہ تمہیں دے رہا ہوں، کوئی ظلم تو نہیں کر رہا، نہیں ظلم نہیں، بس پھر میرا فضل ہے میں اس کو دینا چاہوں دے سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہی رکھا ہے کہ عمل تھوڑا اجر زیادہ۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک مستقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک عظیم انعام عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی خاص چیزیں ہیں جنہیں ہمیں اس شکرانے میں اور اس نعمت کی قدر میں ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی جیسے اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، جب سنت کو مثلا فضیلت عطا فرمائی، قرآن کریم کے ایک واقعہ جس کا کوئی اشتہار یہ تذکرہ آیا تھا کہ اس سے ہمیں تھوڑا سا اور اس پر روشنی ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو جن مراحل سے گزارا، مصر میں تھے، فرعون کے محل میں پرورش پائی وغیرہ، جو مراحل سے گزرے، اس کے بعد پھر مدین تشریف لے گئے، مدین سے پھر ان کا دوبارہ جب مصر جانے کا ارادہ ہوا کہ اچھا مصر جا کر اپنی والدہ بھائی وغیرہ وہاں موجود تھے ان سے ملاقات کریں، راستے میں جا رہے تھے، سب جانتے ہیں خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آپ یعنی کو جائیں بہن بری مل جائے، کہ راستے میں جو پریشانی کا عالم تھا، سردی سخت ہو رہی تھی اور اندھیرا زیادہ تھا، اہلیہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی اور روشنی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، راستہ بھی گم ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے ایسے موقع پر انسان انتہائی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اور پوری طرح سوچنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال وہ انتہائی پریشانی کا موقع، اور ظاہر ہے ایسے موقع پر انسان کا خالص اللہ کی طرف ذہن جاتا ہے۔ بہرحال انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے، دور سے نظر آیا کہ کوئی آگ نظر آ رہی ہے، انی آنس دنارا، آگ لینے گئے کہ اچھا میں جاتا ہوں، کچھ آگ مل جائے گی، روشنی مل جائے گی، راستہ بتانے والا مل جائے گا۔ جب وہاں پہنچے تو واقعات تو سب نے پڑھے ہی ہیں، سنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بہرحال ان کو نبوت دی گئی، حکم دیا گیا کہ اچھا جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغیٰ، جاؤ جا کر یہ کام کرو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر چند دعائیں فرمائی تھیں۔ دعائیں کیا تھیں؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من امری۔ چار دعائیں، چار دعائیں فرمائیں کہ یا اللہ، میں کام آپ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، ذمہ داری دی ہے، تو ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرنے کے لیے مجھے چار چیزوں کی ضرورت ہے یا اللہ۔ ایک تو یہ کہ شرع صدر، دوسری چیز یسر لی امری، جو کام آپ دے رہے ہیں آسانی ہو، اور اس کے علاوہ میں مزید یہ چاہتا ہوں کہ زبان میں بولنے میں لکنت پیدا ہو گئی ہے، جو بچپن میں کسی واقعہ پہ پیش آیا تھا، اکثر لوگوں نے پڑھا ہوگا، لکنت پیدا ہو گئی ہے، وہ دور ہو جائے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں آسانی سے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ نبوت میں اور اس تبلیغ کے کام میں شریک کر دیجیے۔ اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ واقعہ ہوا تھا، واقعہ کی تفصیل مقصود نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، بد ہوتی تصول قیام، چار دعائیں اسی وقت اللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ قد اوتی تسول قیام، آپ کی دعا قبول کر لی گئی، درخواست پوری کر دی گئی۔ اب یہ ہمارے اس کے ساتھ میں اس کو یہ جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں تمہیں یہ کام کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، دعا کے جواب میں اسی وقت کہہ دیا گیا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے. اب ہمارے جیسا کوئی ہو تو یہ سوچے کہ آپ کو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کا حکم آیا, ہم نے دعا مانگی, اللہ نے کہا دعا قبول ہو گئی, اب تو آسان فتوحات ہوتی رہیں گی, اب تو ہم بس دیکھیں گے ہمارے نظروں سے لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں گے. ایک ہماری سوچ ہوتی ہے, ہم سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو اچھا ٹھیک ہے, امتی ہیں تو بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے, رمضان کا مہینہ ہے تو کچھ بھی نہ کرے رحمت ہی رحمت ہے. یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے بھی ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہو گئی, آسانی کی بھی دعا کی تھی, ہر چیز کی دعا کی, آگے گئے کن مشکلات سے گزرے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ میں نے دیا ہے لیکن محنت پھر بھی کرنی ہوگی, مجاہدہ پھر بھی تھوڑا بہت کرنا ہوگا, کسی سے کم اللہ تعالیٰ مجاہدہ لیتے ہیں, کسی سے زیادہ, لیکن بہرحال مجاہدہ کرنا ہوگا. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے خوش ہوئے, رات میں وضو کے پانی وغیرہ رکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے خوش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا مانگتے ہو, کوئی چیز ہے کسی کا, کسی چیز کا کوئی سوال کر لو, تو ان کے زبان سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی, انہوں نے مانگ لیا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ, جنت میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی سوال کیا گیا تھا اور ان کی زبان سے یہی ادا ہوا اسألک مرافقتک فی الجنہ, جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں. یہاں پر یہ نہیں تھا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تم, میں نے ہی کہا تھا اب میں دعا کر دیتا ہوں تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ کہا کہ ایسے کچھ اور تو نہیں, یہی چاہیے, ہاں یہی چاہیے مجھے, تو اور کچھ نہیں چاہیے. فرمایا ٹھیک ہے, آئینی اعلیٰ نفسی کا بکثرت السجود, ٹھیک ہے میں نے ہی کہا تھا اب تم نے مطالبہ کیا میری طرف سے, ظاہر ہے میں انکار تو نہیں کر رہا لیکن بہرحال یہ نہیں کہ بیٹھ جاؤ میری دعا پر اعتماد کر کے, آئینی اعلیٰ نفسی کا بکثرت السجود, اچھا اب سجدوں کی کثرت کے ذریعے سے بھی میری تم اعانت کرنا, دعا تو میں کروں گا لیکن دعا کی اعانت کے لیے, دعا کو میں قوت پیدا کرنے کے لیے تمہیں کچھ مجاہدہ کرنا پڑے گا, سجدوں کی کثرت, نمازوں کی کثرت کرتے رہنا. یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں, یہ رحمت کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری کوشش, ہماری محنت دیکھنا چاہ رہے ہیں. کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگے بڑھے تو بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ فرعون تک پہنچنے میں بھی ایک زمانہ لگا تھا, وہ بھی کہ دیکھیے اس تک پہنچنا کوئی آسان بات نہیں تھی, پھر یہ کہ یہ وہ اس کے خاندان سے ہی نہیں تھے, وہ خاندان الگ تھا, یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں, بنی اسرائیل کو تو غلام بنا کر رکھا تھا, اور فرعون کے سامنے بھی بات وہ کرنی تھی کہ اچھا وہ دو کام باتیں جو اس کے خلاف, ایک تو یہ ہے کہ خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, نہیں توحید کو مانو, ایک اللہ کو مانو, اللہ کی بڑائی اور عظمت کو بیان کرنا تھا توحید کا ذکر, اور دوسری بات کہ بنی اسرائیل جن کو غلام بنا کر رکھا ہے ان کو آزاد کر دو. ظاہر دونوں ایسے بڑے مطالبے تھے جو دونوں ہی فرعون کے لحاظ سے بڑے سخت ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کیں, لیکن ان آسانیوں کو اگر ہم دیکھیں تو بہرحال محنت, مجاہدہ, مشقت, کئی دنوں کی بار بار آنا جانا, اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا, فرعون کی طرف سے مخالفتیں ہوتی رہیں, جادوگروں کا پورا مجمع جو بلایا تھا اور مقابلہ ہوا, فتوحات ہوئیں, آسانیاں آئیں, لیکن بہرحال ایک زمانہ مشقت میں گزرتا رہا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محنت کرتے رہے. بہرحال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا, لیکن اس موقع سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بہرحال ہمیں اپنے دن میں کچھ متعین کرنا پڑے گا. مقصد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے دن کی کیا ترتیب بنانی ہے, کس طریقے سے ہم وقت گزاریں گے اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کر سکیں, وہ کون سے بعض چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اور فضائل ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے وقت میں زیادہ قوت پیدا کر سکتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہمیں کیا نفع اور کہاں کہاں ہمیں وہ فضائل حاصل ہو رہے ہیں. جیسے ایک مشہور واقعہ ہے, پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤمنین جو تھیں انہیں دیکھا, فجر کے نماز سے فارغ ہوئے تھے, دیکھا کہ وہ بیٹی پڑھ رہی ہیں, کہیں تشریف لے گئے, بعد میں کسی وقت تشریف لائے, وہیں سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ وہ وہیں بیٹی پڑھ رہی ہیں. اس میں ظاہر ہے یقینی طور پر کہنا مشکل ہے کہ کتنے گھنٹے گزرے ہوں گے, لیکن بہرحال کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ان سے پوچھا کہ आज जैसे सुबह मैंने देखा था पढ़ते हुए उसी तरह पढ़ रही थी, अभी तक यही इसी तरह बैठी पढ़ रही हो? उन्होंने कहा कि जी हाँ इसी तरह पढ़ रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लक़द क़ुल्तु बादकी अरबा कलिमातिन तलात मिरानी, मैंने तुम्हारे पास से जाने के बाद चार कलमे पढ़े थे तीन मरतबा, और ये कलमे इतने वजनी हैं अल्लाह के नज़दीक मीज़ान में कि अगर इनको वज़न किया जाए तुम्हारे पूरे जो तुमने कई घंटों में जो पढ़ा है, ये पूरे वक्त में जो पढ़ा है, उनके साथ वज़न किया जाएगा तो इन कलिमात का वज़न बढ़ जाएगा। ये सिर्फ मिसाल के देखो, हम अपने तौर से जब कोशिश करते हैं या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर करते हैं, इसमें कितना वज़न में फ़र्क पड़ जाता है। वो क्या कलिमात थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आज से ये भी अपने मामलात में शामिल कर सकते हैं अगर किसी के ना हो, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चार कलिमात मैंने तीन मरतबा कह लिए थे, तो रोज़ाना हम फजर के बाद ये कलिमात पढ़ लें, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमात, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही के साथ चार कलिमात, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही वो ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमात, तीन मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने ये कलमे पढ़े, और ये कलमे इतने भारी हैं अल्लाह के नज़दीक अजर के एतबार से कि तुमने जो कुछ पढ़ा है उसके मुकाबले में अगर वज़न किया जाए तो वज़न बढ़ जाएगा। इस लिहाज से सिर्फ मैं चाह रहा था कि बाज़ उन चीज़ों का तस्करा करें, आज तो ज़ाहिर मुकम्मल तो नहीं होगा, लेकिन यानी हम शुरू कर देते हैं कि उन बाज़ चीज़ों का तस्करा करें कि जिसके ज़रिए से हमारे आमाल की कीमत बढ़ जाए। अमल तो हम कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें थोड़ी सी और तरतीब की ज़रूरत है और ऐसी बात चीज़ों की ज़रूरत है जिससे इसकी कीमत बढ़ जाए। अब हम मसलन मगरिब से शुरू करते हैं कि मगरिब के वक्त से हम यानी किस तरह वक्त गुजारें। अब उसमें ज़ाहिर है अक्सर वो हैं जो इस पर अमल करते होंगे, बात चीज़ें वो होंगी जो शायद किसी के लिए वो फ़ायदे की चीज़ मिल जाए, लेकिन बहरहाल तस्करा शुरू से ही कर देता हूँ, किसी को कोई काम की बात हो जाए या कम अज़ कम मुज़ाकरा ही हो जाए या दिहानी हो जाए। मगरिब की अज़ान के वक्त अज़ान से पहले का तो ज़ाहिर है दुआ का वक्त है, दुआ की कबूलियत का वक्त है। अज़ान जैसे ही होती है हम ज़ाहिर इफ्तार करते हैं, इफ्तार के लिए इससे कि नीयतों के इस्तेहज़ार जो है उससे भी इंसान के अजर में इजाफा होता है। एक होता है कि इंसान वैसे ही रोज़ा इफ्तार के लिए भूख लगी है खा रहा है, एक होता है कि इंसान तवाब के लिए खा रहा है, नीयत से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये इसलिए बताने के मकसद ये है कि एक तो ये कि हम सही तरीके पर ये चीज़ें कर लें, और दूसरा है कि इसको सवाब की नीयत के तौर पर करें। अब हम खजूर खा रहे हैं, हर एक इफ्तारी करता है, लेकिन ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था खजूर से इफ्तार करना, ये इस नीयत को जहन में हाजिर कर लें, इससे उसकी रौनक ही बढ़ जाती है, उस अमल का कि नूरानियत ही बढ़ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था अगर खजूर में असर होती तो खजूर से इफ्तार फरमाते। दुआ उससे पहले की दुआ बिस्मिल्लाह व बरकतुल्लाह वगैरह जो भी खाने से पहले की दुआ पढ़ी जाती है, और उसके बाद इफ्तार करने के बाद फिर जो मशहूर दुआ है जिसको हमने फ़ज़ाइल अमाल में अभी फ़ज़ाइल रमज़ान में जिक्र आया था, अल्लाहुम्मा लक सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, ये हदीस में दुआ इतनी मिलती है, अल्लाहुम्मा लक सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। मुकम्मल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हदीस में जैसे हज़रत शेख ने भी लिखा था कि ये दुआ अहादीस में मुख्तसर मिलती है, लेकिन मशहूर दुआ अल्लाहुम्मा लक सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, पूरी दुआ पढ़ने कोई हैरत की बात नहीं, लेकिन हदीस में ये दो जुमले मिलते हैं, अल्लाहुम्मा लक सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। और भी दुआएँ हैं, इब्तलतिल उरूक़ व ज़हबत ज़मा व इब्तलतिल उरूक़ व तलतिल अज्र इंशाअल्लाह, जो भी दुआएँ याद हों वो तो इफ़्तारी से मुतालिक दुआएँ होंगी, और उसके अलावा खाने के बाद की भी, जैसे कि हमने अभी खाया है और पिया अगर पी भी लिया है तो एक खाने पीने के बाद की जो दुआएं हैं उसकी भी मुस्तकिल एक अजीब फजीलत है। यानी बसा अवकात हमारे अगर पहले इंसान ने सुना ना हो तो इंसान हैरान रहता है कि वाकई ये हम ना कोई तहज्जुद पढ़ रहे हैं ना कोई तवील इबादत कर रहे हैं, हमने एक खाना खाया, खाना खाने के बाद इंसान दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमनी हाज़ा अत्तअम व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा, ये दुआ पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमनी हाज़ा अत्तअम ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه, ये दुआ पढ़ ली। हदीस में आता है غفر له ما تقدم من ذنبه, गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। अब खजूर खाई, इफ्तारी कर ली, कुछ पता नहीं कि ये रमज़ान, एक तो रमज़ान की रात तो है, कुछ पता नहीं कि लैलतुल क़द्र कब हो। इंसान को यही एक चीज़ कि अच्छा खजूर खाकर खजूर से खाने से पहले जो दुआ पढ़ी थी वो खाने के बाद, इफ्तारी की दुआ पढ़ ली, खाने के बाद की दुआ पढ़ ली, یہ دعا سے ہی انسان کتنے اجر کا مستحق بن جاتا ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہی کہ اس کو انسان ذرا اس کو اہمیت دے اور اس کا نیت کو حاضر کرے کہ دیکھو اس کے ذریعے سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے. پھر ایک اور چیز, ایک سنت جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے. مجدد القطان رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں اس کو بہت قوت سے بیان فرماتے ہیں. اس کا ہمارے مشائخ نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے کہ دیکھو ایک سنت کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ انسان سنت کے مطابق استنجا کے لیے اگر جاتا ہے تو وہ سنت کے مطابق انسان کے استنجا کے لیے جانا اور آنا, اس کے بجائے اگر بغیر سنت کے اور خلاف ادب اگر نفل نماز پڑھتا ہے تو استنجا میں جانے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. یہ اسلام کا ایک, یعنی کہ سنتوں پر عمل کی ایک اپنا کمال ہے وہ بھی. تو بہرحال ایک کھجور انسان نے کھائے اور یہ عمل کر لیا. اور اس کے علاوہ کھجور کھانے میں انسان جب کھجور کھاتا ہے گٹلی نکالنے کا طریقہ وہ بھی حدیث میں آتا ہے. مسلم شریف وغیرہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجور کھاتے تھے تو کھجور کھانے کے بعد گٹلی اپنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی جو ہے اس سے نکالا کرتے تھے. اب دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کا کوئی ذکر نہیں ملتا جس سے بھی نکالنا, لیکن شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی اس سے گٹلی نکالتے تھے. اس کو بھی اگر انسان سنت پر عمل کے لیے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹلی نکالنے کا طریقہ یہ تھا, اس طرح نکال کے ڈال دیا جائے, ایک اور سنت ہو گئی. اور یہی ہے کہ یہ ایک سنت کئی عام دنوں میں بھی انسان اس کو اگر اس پر عمل کرے, لیکن یہ تو خاص مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک پہ کئی کئی گناہ دیتے ہیں. اور صرف ہم تصور کریں کہ صرف کچھ بھی نہ ہو, انسان نے نہ پہلے کی دعا پڑھی نہ بعد کی دعا مانگی, صرف ایک اس سنت پر عمل کر لیا اور لیلۃ القدر تھی, تو ظاہر ہے کہ اس پہ اجر کے اگر ہم حساب لگائیں تو اس حساب کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ ہم سب کرتے ہیں, لیکن بس اتنا ہے کہ تھوڑا سا اس میں توجہ کے ذریعے سے ہم اس عمل کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھا سکتے ہیں. یہ تو افطاری کا معاملہ ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ اذان کا سلسلہ ہوتا ہے. اذان کا جواب اس کی بھی مستقل فضیلت ہے. اذان کے بعد پھر درود شریف. حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو اذان کے بعد درود شریف, تو کوئی بھی مختصر درود پڑھ لیا جائے, درود شریف پڑھ لی جائے, اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھ لی جائے, سبھی کو وہ دعا تو یاد ہی ہوگی. اور پھر اس کے بعد یہ اذان کے ایک اور مغرب کی اذان کے وقت ایک اور دعا آتی ہے, اللهم هذا ادبار الليل وادبار النهار واصوات دعائك فاغفر. اللهم هذا ادبار الليل, اے اللہ یہ تیرے رات کے آنے کا وقت, وادبار النهار دن کے جانے کا وقت ہے, وہ اسوات دعا ایک اور تیری طرف پکارا جا رہا ہے اس کی یعنی اذان کا وقت ہے, فاغفر لی, تمہاری مغفرت فرما دے. کوئی نیا موقع آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کا تذکرہ ملتا ہے. پھر اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے, اذان اور اقامت کے درمیان کے جو وقت ہوتا ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, ہم افطاری سے فارغ ہو گئے, پانچ منٹ دیے جاتے ہیں تو اس وقت کو بھی انسان استعمال کرے. اب یہ شام کی دعاؤں کے ان شاء اللہ کاغذات ہوں گے بھی بعضوں کے پاس, اور نہ ہو تو ان شاء اللہ بعض رکھ دیں گے شام کی اور صبح کی دعائیں, کہ اس میں اب یہ وقت جو ہے اس وقت پڑھ لیں, مغرب بعد پڑھ لیں شام کی دعائیں, مغرب کی دعائیں, اس میں بھی بہت سے منافع اور بہت عجیب عجیب دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. ہم اگر غور کریں تو یہ چند ہی منٹ کا لمحہ ہے, یہ رمضان میں ان شاء اللہ اس کی عادت ہو جائے تو زندگی پر اس کو جاری رکھیں کہ یہ صبح اور شام کی دعائیں بھی ہماری زندگی کا معمول بن جائے. چند منٹ لگیں گے فجر کے بعد, چند منٹ ہوں گے مغرب بعد, اس کے ذریعے سے پوری رات اور دن کو ہم ایک تو یہ کہ یعنی ایک عافیت اور امن اور ان چیزوں کی دعائیں اور خیر, دنیا کی خیر تو ہے ہی, اس کے علاوہ عجیب عجیب دعائیں ہیں, عجیب عجیب فضائل ہیں. کسی دعا کی فضیلت ہے کہ اس کو اگر پڑھ لیا جائے تو دوزخ سے نجات مل جاتی ہے, اگر اس رات میں انسان کا یتیم میں انتقال ہو گیا تو دوزخ سے محفوظ ہو جائے گا. کسی دعا کی فضیلت ہے کہ اگر اس رات یا دن میں پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد رات دن میں انتقال ہو گیا جنت میں داخل ہو جائے گا. کسی کی فضیلت ہے کہ اچھا وہ فطرت اسلام پر مرے گا. کسی کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا. یہ عجیب عجیب فضائل ہیں, مختصر سی دعائیں ہیں, انشاءاللہ اس کے کاغذات رکھ دیے جائیں گے اور بہت سوں کے پاس شاید ہوں گے بھی, سب رنگ کے کاغذات ہوا کرتے تھے کارڈ کی شکل میں, اور کچھ یعنی پرنٹ کر کے بھی رکھ دیں گے انشاءاللہ, کہ ان دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے. تو بہرحال مغرب کا وقت ہوا, اذان ہوئی, اس کے بعد یہ شام کی دعاؤں کے پڑھنے کا وقت ہوا, اس میں مختلف دعائیں ہیں, ان دعاؤں کے فضائل وغیرہ دیکھ کر اس کے مطابق عمل کر لیا جائے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ آگے مزید تذکرہ کریں گے. تو مغرب کے بعد تذکرہ مکمل کر لیتے ہیں کہ مغرب کے بعد پھر جو نماز کے بعد کے تسبیحات ہیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمد للہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اس کے علاوہ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد کی جو دعائیں ہوتی ہیں جس میں آگے کچھ یہ سائن بھی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر 10 مرتبہ، اللهم اجرنی من النار 7 مرتبہ، یہ کچھ وہ ہیں جو انسان اپنی زندگی میں اس کا عادی بن جائے کہ پھر زندگی بھر یہ معمول کا حصہ بن جائے۔ رمضان میں ہمیں اس کی مشق کرنی ہے کہ کچھ اعمال تو وہ ہوں گے جو ظاہر ہے پورا وقت کے یعنی 24 گھنٹے خالی ہونے کی وجہ سے اضافہ کر رہا ہے، اور کچھ وہ اعمال ہوں گے جس کے انسان وہ اس طرح عادی ہو جائے کہ پھر زندگی بھر وہ معمول کا زندگی کا حصہ بن جائے۔ یہ چند منٹ کے اعمال ہوتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے پورا دن اور پوری رات انسان کا قیمتی بن جاتا ہے، اور اس رات یا دن میں انتقال ہو گیا تو وہ فضائل بھی انسان کو حاصل ہو جائیں گے جو ان دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو اور یہاں کی عبادات کو محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو ہمارے لیے خدمتیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔